جی دیکھیے بھائی کتاب پر، بدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزء جملہ باشد، چون غلام زیدن قائم و عندی احد عشرہ درہمن و جاء بعل بکو. گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے جملہ انشائیہ کی 10 اقسام پڑھی تھی. یاد رکھو یہ 10 قسمیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. یہ جو نحمیر ہے اس کو طلباء زبانی یاد کرتے ہیں بھائی، کیونکہ ساری نحو کا خلاصہ انہوں نے چند صفحوں میں سمیٹ دیا ہے، تو طلباء اس کو عموماً زبانی یاد کرتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم جو باتیں آئیں، جو چیزیں وہ بتلاتے جائیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے، ہر وقت بھائی. اس کے بعد گزشتہ سبق میں آپ نے مرکب غیر مفید کے بارے میں پڑھا تھا. مصنف نے آپ کو بتلایا کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کر لے، اس پر وہ مرکب غیر مفید پر تکلم کرے اور پھر خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. خبر کس میں معلوم ہوتی ہے؟ جملہ خبریہ میں. اور طلب کس میں معلوم ہوتی ہے؟ جملہ انشائیہ میں. تو اس سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کہ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جس میں بات پوری نہ ہو بھائی. اور انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ 3 قسم پر ہے، ایک مرکب اضافی، ایک مرکب بنائی اور ایک مرکب منصر. مرکب اضافی نام سے پتہ چل رہا ہے اضافت والا، لاہوری کا کیا معنی؟ لاہور والا. تو اضافی کا معنی اضافت والا، جس میں اضافت ہو. اضافت، اضافت نام ہے نسبت کا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، یہ اضافت کہلاتا ہے. تو مرکب اضافی کے اندر ایک چیز کی نسبت کی جاتی ہے دوسری چیز کی طرف، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، تو غلام کی نسبت کر دی کس کی طرف؟ زید. یہ غلام زید کا بھی ہو سکتا تھا، بکر کا بھی، خالد کا بھی، کسی بھی شخص کا، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زید کی طرف. غلام زیدین ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کا غلام. ترجمہ آخر سے ہوتا ہے بھائی، اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اور درمیان میں کا، کے اور کی کا لفظ لے آتے ہیں. تو غلام زیدین کیسے ترجمہ کریں گے؟ زید کا غلام. تو دیکھو اس غلام کی نسبت کر دی زید کی طرف، تو غلام زیدین، اس میں پہلا جز کیا ہے؟ غلام. اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے. اور دوسرا جز کیا ہے؟ زیدن. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مضاف الیہ کہیں گے بھائی. اور یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر جر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جر آتا ہے، یعنی عموماً اس پر زیر آئے گی بھائی، زیر آئے گی. دوسرا جو تھا وہ مرکب بینائی ہے. مرکب بنائی، بنا سے ہی مبنی ہے، مبنی بنتا ہے، کلف بنا ہے. تو مرکب بنائی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں. مرکب بنائی کو مرکب بنائی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا عربی کے جو الفاظ ہیں وہ 2 قسم پر ہے، یا وہ معرب ہوگا یا مبنی. معرب وہ ہے وہ اسم جس کا آخر بدلتا ہو، جیسے زیدن، زیدن، زیدن. کبھی آپ دال پر پیش پڑھتے ہیں تنوین کے ساتھ، کبھی زبر پڑھتے ہیں اور کبھی زیر. اور کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جو بدلتے نہیں، برقرار رہتے ہیں، جیسے ہوا، ہوا ضمیر ہے، اب یہ بدلتی نہیں. یا جیسے ہاذا، یہ اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ بدلتے نہیں. تو وہ اسم جس کا آخر بدلتا نہیں اس کو مبنی کہتے ہیں، اور وہ اسم جس کا آخر بدلتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں. तो उसको मौरब कहते हैं। तो ये जो मुरक्कब बिनाई होता है इसमें दो लफ्ज दो इसम होते हैं और दरमियान में कोई हर्फ होता है और फिर उस हर्फ को हजफ करते हैं और दोनों इस्मों को मिलाकर एक बना लेते हैं। जैसे अहदा आशारा, असल में क्या था? अहदुन व आशारुन। तो अहदुन अलग इस्म था, आशारुन अलग इस्म और दरमियान में वाव था। फिर इस वाव को हजफ कर दिया गया और दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, अहदा आशारा। देखो इसके दोनों जुज मबनी हैं, अहदा की दाल पर भी जबर पड़ना है और आशारा की रा पर भी जबर। अब ये कहीं नहीं बदलेंगे भाई, हमेशा इसको क्या पढ़ना है? अहदा आशारा। तो ये क्या बन गया? मबनी। क्या बन गया? तो इसके दोनों जुज चूंकि मबनी बन गए और मबनी किस हरकत पर हैं? मबनी अलल फता हैं, तो इसलिए इसको मुरक्कबे बिनाई कहते हैं कि इसके दोनों जुज क्या हैं? मबनी हैं। और आपको इन्होंने ये भी बताया था कि अहदा आशारा से लेकर तिसआता आशारा तक इसी तरह है। अलबत्ता इसमें जो इसना आशारा है इसका दूसरा जुज तो मबनी ही है, आशारा इसना आशारा रा पर हमेशा फतहा पड़ेंगे, लेकिन पहला जुज मुआरब है। और मुआरब किसको कहते थे? जो बदलता हो, जिसका आखिर बदल। तो यहां पर भी कभी पढ़ेंगे इसना आशारा और कभी पढ़ेंगे इस नए आशारा। तो देखो ये पहला जुज बदल रहा है वो है मुआरब, और आशारा जो दूसरा जुज है वो नहीं बदल रहा, वो क्या है? वो मबनी है। और ये भी याद रखना कि ये मुरक्कब बिनाई सिर्फ यही नहीं है, अहदा आशारा से लेकर तिसआता आशारा तक सिर्फ यही मुरक्कब बिनाई नहीं है, अरबी में और भी मुरक्कब बिनाई हैं इसी तरह भाई। और मुरक्कब बिनाई में हमेशा क्या करते हैं? दो इसम होते हैं और दरमियान में कोई हर्फ होता है, उस हर्फ को हजफ करते हैं और दोनों को मिलाकर एक बना लेते हैं, और दोनों जुज क्या होते हैं? मबनी अलल फता होते हैं। तीसरी किस्म थी मुरक्कब गैर मुफीद की, वो मुरक्कब मना सर्फ भाई। मुरक्कब मना सर्फ इसमें भी दो इस्मों को मिलाकर इकट्ठा कर एक बना देते हैं, लेकिन यहां पर दरमियान में कोई हर्फ नहीं होता। मुरक्कब बिनाई में तो दरमियान में एक हर्फ था जिसको हजफ कर लिया गया, मुरक्कब मना सर्फ में दरमियान में कोई हर्फ नहीं होता। तो दो इसम होते हैं उनको मिलाकर एक बना लिया जाता है, और फिर इसके अंदर इसका जो पहला जुज होता है वो अक्सर उलमा के नजदीक मबनी अलल फता होता है, और दूसरा जुज मुआरब गैर मुनसरिफ होता है। क्या होता है? जैसे बाल बाल बा आइन लाम, ये बाल एक बुत का नाम था, और बक बा और काफ मुशद्दद बक बकुन, ये एक बादशाह का नाम था। इस बादशाह ने एक शहर बनाया और उसमें ये बुत था, तो उस बुत की निस्बत से इसका नाम उसने क्या रख दिया? बाला बक का। और इसमें बाला पहला जुज और बक का दूसरा जुज, पहला जुज मबनी अल फता यानी बाला पर आप हमेशा जबर पड़ेंगे, और बक का ये गैर मुनसरिफ होगा, मुआरब है यानी इसका आखिर बदलेगा। लेकिन कौन सी किस्म है मुआरब की? गैर मुनसरिफ। मैंने बतलाया था गैर मुनसरिफ मुआरब की एक किस्म है जिसका आखिर तो बदलता है लेकिन उसके आखिर में जेर यानी कसरा नहीं आता और नीज उस पर तनवीन भी नहीं आती। पेश पढ़ेंगे तो बगैर तनवीन के, जबर पढ़ेंगे तो बगैर तनवीन के, और जेर तो आ ही नहीं सकती। तो कभी आप उसको कैसे पढ़ेंगे? बाला बक को, तवज्जो है, बाला बक को। और कभी कैसे पढ़ेंगे? बाला बक का। और क्या बाला बक की पढ़ेंगे कभी? नहीं, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर कसरा यानी जेर भी नहीं आती और तनवीन भी नहीं आती भाई। दूसरी मिसाल थी इसकी हजरा मऊतू, हजरा मऊतू, हजरा एक इसम और मऊतू दूसरा इसम, दोनों को मिला दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हजरा मऊतू, हजरा की राह बदलेगी नहीं, वो हमेशा इसी तरह मबनी अल फता होगी, और मऊतू का लफ्ज बदलेगा कैसे? حضرہ موتو اور حضرہ موتا، بس پیش اور زبر آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی. تو یہ حضرہ موتو پڑھنا بھی صحیح اور میم پر پیش پڑھنا بھی صحیح، حضرہ موت، حضرہ موت بھی اور حضرہ موت بھی دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھائی. اب آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں بدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، چون غلام زید قائم وعندی احد عشر درہما وجاء بعل بکو. یہاں سے ایک چھوٹی سی بات بتلا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مرکب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہنے والا جب اس پر تکلم کر کے اس کو بول کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. اور جبکہ مرکب غیر مفید اس کے برعکس ہے، اس میں بات پوری نہیں ہوتی، کہنے والا جب اس کو بول کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، تو اس میں بات پوری نہیں ہوتی. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو مرکب غیر مفید ہے یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں. کیونکہ پورا جملہ ہو پھر تو بات پوری ہو گئی، تو یہ پورا جملہ نہیں، یہ جملے کا ایک جز، ایک حصہ بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حصہ بنتا ہے بھائی. دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا جملے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر جملہ ہو ہی نہیں سکتا. کون سی دو چیزیں؟ ایک مسند اور ایک مسند الیہ. پھر دوہراؤ، جملے کے لیے ہمیشہ کتنی چیزوں کی ضرورت؟ دو چیزوں کی، ایک مسند اور ایک مسند الیہ. آسان لفظوں میں مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے وہ کیا ہے؟ مسند. یہ ہمیشہ تعبیر یاد رکھنا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں ہمیشہ ایک چیز کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے. توجہ ہے؟ جملے میں ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں، مثلا آپ کہتے ہیں میں آج بازار گیا تھا، دیکھو کس کے بارے میں آپ نے بات کی؟ اپنے بارے میں، اپنے بارے میں، میں آج بازار گیا، کس کے بارے میں بات کی اور کیا بات کی؟ کہ میں بازار گیا تھا. دیکھا، جب بھی آپ بات کرتے ہیں جتنی باتیں میں اس وقت بول رہا ہوں یہ ساری ایک چیز کے بارے میں، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو دو چیزیں چاہیے، ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ایک وہ بات چاہیے بھائی. آپ کہتے ہیں آج کا سبق آسان ہے، یا آپ کہتے ہیں آج کا سبق مشکل ہے، یا آپ کہتے ہیں کل میرا امتحان ہوگا. دیکھا، تو ہر جملے میں آپ دیکھ لیں کسی چیز کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں. آج کا سبق آسان ہے، جی کس کے بارے میں بات کی؟ سبق کے بارے میں. اور کیا بات کی؟ آج کے سبق کی بات کی. اور کیا بات کی؟ کہ آسان ہے. یا آپ نے کہا کل میرا امتحان ہوگا، کس کے بارے میں بات کی؟ امتحان کے بارے میں. اور کیا بات کی؟ کہ کل ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جتنی باتیں ہیں آپ غور کر لیں، ایک وہ چیز چاہیے جس کے لیے، جس کی بات کر رہے ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں وہ بھی چاہیے. تو جملے میں ہمیشہ کتنے جز ہوتے ہیں؟ دو جز، ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے. اور مسند کسے کہتے ہیں؟ جو بات کی جائے. تو یہ جو مرکب غیر مفید ہے، یعنی مرکب اضافی اور مرکب بنائی اور مرکب مناصرف، یہ جملے کا جز بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ جز بنتے ہیں. یعنی یہ کبھی مسند بنیں گے اور کبھی مسند الیہ بنیں گے. جیسے یہ آگے مثالیں دے رہے ہیں، غلام زید قائم. غلام زید یہ کیا ہے؟ غلام زید، جی مضاف اور مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی ہے. تو میں نے آپ سے کہا غلام زید قائم، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کا غلام کھڑا ہے. کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے غلام کے بارے میں، تو غلام زیدن ہوا مبتدا، اور کیا بات کی کہ وہ قائمن وہ کھڑا ہے، تو قائمن کیا ہوئی خبر ہوئی. تو دیکھا مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، یعنی مسند الیہ بن رہا ہے، جملے کا ایک جز ہے، اور قائمن کیا ہے مسند ہے، تو مسند اور مسند الیہ ملے تو پورا جملہ بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. دوسری مثال انہوں نے دی ہے عندی احد عشر درہمن، درہمن عندی احد عشر درہمن، میرے پاس گیارہ درہم ہیں. یاد رکھو اس میں عندی یہ ہے خبر مقدم. یہ جب آپ انشاءاللہ ماہر ہو جائیں گے، کچھ نحو سیکھ لیں گے، پھر آپ کے لیے یہ ترکیبیں وغیرہ بڑی آسان ہو جائیں گی. عندی میرے پاس یہ ہے خبر مقدم، اور احد عشرہ یہ کیا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور درہمن اس کی تمیز ہے. تو یہ گویا درہمن مبتدا کا ہی حصہ ہے. احد عشرہ درہمن یہ کیا ہے مبتدا. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے بتلا دیا اصل مبتدا کون ہے احد عشرہ، اور درہمن اس کا ایک حصہ ہے، اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے. تو گویا یہ سارا ہی مبتدا گویا بن گیا، یوں سمجھ لو آسان لفظوں میں. تو عندی کیا ہوا خبر مقدم، اور احد عشرہ کیا ہے مبتدا مؤخر. تو مبتدا اپنی، تو دیکھو مسند بھی آ گیا اور مسند الیہ بھی. خبر کو کیا کہتے ہیں مسند، اور مبتدا کو کیا کہتے ہیں مسند الیہ. تو دیکھو دو جز بن گئے اور بات پوری ہو گئی. میرے پاس گیارہ درہم ہیں، بات پوری ہے یا ادھوری ہے؟ پوری. اس کے بجائے اگر میں صرف یہ کہوں گیارہ درہم، احد عشرہ درہمن، احد بار بار کہتا رہا ہوں احد عشرہ درہمن گیارہ درہم، تو مجھے آپ فوراً کہیں گے آپ بات نہیں پوری کر رہے. پوری بات کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے گیارہ درہموں کو کیا ہوا، کہیں گم ہو گئے ہیں یا کیا ہوا بھائی. تو میں کہتا ہوں عندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس گیارہ درہم. تو عندی کیا ہے خبر مقدم یعنی مسند ہے، اور احد عشرہ درہمن، تو احد عشرہ کیا ہے مبتدا ہے مؤخر، اور درہمن کیا ہے تمیز ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں یہ چیزیں ابھی آگے آ جائیں گی، بس اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ احد عشرہ مرکب بنائی ہے، اور وہ یہاں مسند الیہ بن رہا ہے، یعنی جملے کا ایک جز بن رہا ہے، پورا جملہ نہیں ہے. تیسری مثال ہے جا ابعل بکو، جا ابعل بکو، جا کا معنی آنا، آنا آیا. جا ابعل بکو، بعل بکو آ گیا، بعل بکو فرض کریں کسی کا نام رکھ دیا، بعل بکو آ گیا. تو جا ابعل بکو، دیکھو یہاں پر جا فعل، جا فعل، اور بعل بکو اس کا فاعل. تو فعل کیا ہوتا ہے مسند، اور فاعل کیا ہوتا ہے مسند الیہ. تو یہاں بھی دیکھیں بعل بکو مسند الیہ ہے، یعنی جملے کا ایک جز ہے، پورا جملہ نہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. کیا بات بتلائی انہوں نے کہ یہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے. دیکھیے بھائی کتاب پر، بدان کے جان لے تو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، کہ مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ جزو جملہ باشد، وہ جملے کا جز ہوگا. دیکھو فارسی بڑی آسان ہے، بالکل اردو جیسے، اکثر الفاظ اس کے اردو جیسے ہیں. اب اس جملے کو دیکھ لو، بدان کے تو جان لے کے، یہ ایک نیا لفظ آیا فارسی کا. آگے کیا، مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. صرف یہ باشد فارسی کا لفظ ہے، مرکب غیر مفید اردو میں بھی اسی طرح بولیں گے، ہمیشہ اردو میں بھی اسی طرح بولیں گے، جزء جملہ جملے کا جز اردو میں بھی اسی طرح کہیں گے. تو مرکب غیر مفید ہمیشہ جزء جملہ باشد، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا. چون غلام زیدن قائمن، جیسے زید کا غلام کھڑا ہے، تو یہاں غلام زیدن مرکب اضافی کیا بن رہا ہے مبتدا ہے، جملے کا جز ہے، مسند الیہ ہے، اور قائمن اس کی خبر ہے یعنی مسند ہے. وعندی احد عشر درہمن، میرے پاس گیارہ درہم ہیں. یہاں پر عندی کیا ہے خبر مقدم یعنی مسند ہے، اور احد عشرہ کیا ہے مبتدا مؤخر ہے یعنی مسند الیہ ہے، اور درہمن یہ احد عشرہ کی تمیز ہے، یہ آگے آ جائے گا بیان اس کا. تو عندی احد عشر درہمن میں مرکب بینائی جو ہے وہ مسند الیہ بن رہا ہے یعنی مبتدا. وجاء بالا بکو، اور بالا بکو آ گیا، تو یہاں پر جاء فعل ہے یعنی مسند ہے، اور بالا بکو فاعل ہے یعنی مسند الیہ ہے. تو دیکھو مرکب منع صرف جو ہے وہ مسند الیہ یعنی فاعل بن رہا ہے. آگے دیکھیے فصل بدان کے، تو جان لے کے، ہے جملہ کم تر از دو کلمہ نہ باشد لفظن چون ضرب زیدن و زیدن قائمن، یا تقدیرن چون ازرب کے انتا درو مستطرس مستطرس. دو تا ہونی چاہیے بھائی، آپ کی کتابوں میں دو تا ہیں؟ ہاں میری کتاب میں ایک تا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، دو تا. کہ انتا درو مستطرس و عظیم بیشتر باشد و بیشتر راحد نیست. یہاں سے آپ کو صاحب نحمیر میر سید السند رحمہ اللہ، نحمیر کے مصنف کا کیا نام ہے؟ میر سید السند، اور انہی کو میر سید الشریف بھی کہتے ہیں، میر سید الشریف، میر سید السند بھی اور میر سید الشریف بھی. تو میر سید السند فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، یاد رکھو، جملہ جو ہے دو لفظوں سے کم نہیں ہوتا. جملے میں کم از کم کتنے لفظ چاہیے؟ دو. کیوں چاہیے؟ آپ کو بھی پتا ہے کیوں؟ کیونکہ دو جملے کے لیے ایک مسند چاہیے اور ایک مسند الیہ. تو ایک لفظ اگر مسند بنے گا تو دوسرا لفظ ہمیں کیا چاہیے؟ مسند الیہ کا. تو جملے میں کم از کم ہمیشہ کتنے لفظ ہوں گے؟ دو، کیونکہ ایک مسند اور ایک مسند الیہ بنے گا. ہاں پھر یہ جو دو لفظ ہیں کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہی دو ہوں گے. کس کے اعتبار سے؟ بھائی لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر تلفظ کرتے ہیں. دیکھو میں بولتا جا رہا ہوں اور میرے الفاظ آپ سنتے جا رہے ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں ان کو الفاظ کہتے ہیں. الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو میں تلفظ کر رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں اور ایک ایک لفظ ادا کرتا جا رہا ہوں. تو لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں، یعنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں. لہذا گائے کی آواز آپ سنیں تو یہ گائے کی آواز الفاظ ہیں؟ نہیں، الفاظ صرف وہ ہیں جو ہم زبان سے جس پر کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں. گائے کی آواز، گھوڑے کی آواز وغیرہ، بکری کی آواز، اس کو لفظ نہیں کہتے. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر انسان کیا کرتا ہے؟ تلفظ کرتا ہے. وہ جو گائے وغیرہ بولتے ہیں وہ آواز تو ضرور ہے لیکن لفظ نہیں ہے بھائی. تو لہذا یاد رکھنا، انہوں نے کیا بتلایا کہ جملے کے کم از کم کتنے الفاظ ہوں گے جملے میں؟ دو. ایک کیا بنے گا؟ مسند. دوسرا کیا بنے گا؟ مسند الیہ. لیکن یاد رکھو یہ جو دونوں لفظ ہیں کبھی لفظوں میں ہی دو ہوں گے، کبھی لفظوں میں ہی دو. یعنی دونوں پر ہم الگ الگ تلفظ کریں گے، باقاعدہ زبان سے ان کو ادا کریں گے. جیسے زیدن عالمن کتنے لفظ ہیں؟ دو. اور دونوں پر میں کیا کر رہا ہوں؟ الگ الگ تلفظ بھی کر رہا ہوں، ان کو زبان سے ادا کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پر تلفظ کرتے ہیں. لہذا یہ جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ لفظ نہیں ہے. یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ لفظ کیوں؟ یہ تو قلم سے کچھ ٹیڑی میڑی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں بھائی. ہاں جب ہم اس کو زبان سے ادا کریں گے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ لفظ بن جائیں گے. تو یہ جو لکیریں ہیں مختلف قسم کی، الف با تا سا وغیرہ، یہ ان کو جوڑ کر ہم ان لکیروں کو جوڑتے ہیں اور یہ مختلف الفاظ پر دلالت کرتی ہیں. ان سے وہ الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے میں نے لکھا زا یا اور دال. توجہ ہے؟ زا یا اور دال. اور میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو، آپ کیا پڑھیں گے؟ زید. آپ کیا پڑھیں گے؟ زید پڑھیں گے. بھائی میں نے تو زا یا دال لکھا، کچھ ٹیڑی میڑی لکیریں لگائیں، کچھ ایک دو نقطے درمیان میں لگا دیے اوپر ان کے اوپر اور نیچے، اور دیکھو اس ان لکیروں نے ایک لفظ پر دلالت کر دی، اور اس اب جس آدمی کو بھی بلاؤ اور کہو اس کو پڑھو، وہ جو بھی اس زبان کو جانتا ہوگا وہ اس کو پڑھے گا زید بھائی. دیکھا تو یہ لکیریں ان الفاظ پر دلالت کرتی ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور لیکن ان یہ جو لکیریں ہیں ان کو لفظ نہیں کہیں گے. ہاں جب ان کو ہم زبان سے ادا کر دیں گے، جب ہم ان کو بولیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ کیا بن جائیں گے، لفظ بن جائیں گے. تو لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر تلفظ، اور جب تک تلفظ نہیں وہ لفظ نہیں. لہذا دیکھو ہم جو کچھ بولتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں پھر ذہن زبان سے بولتے ہیں، لیکن یہ عمل اتنی رفتار سے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بھائی دیکھو جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بلا سوچے سمجھے زبان چل رہی ہے یا میں ذہن میں باتوں کو ترتیب سے سوچتا جا رہا ہوں اور بولتا جا رہا ہوں، سوچتا جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ بولتا جا رہا ہوں. تو دماغ میں یہی لفظ پہلے سوچتا ہوں، لیکن جب تک وہ دماغ میں ہے اس کو لفظ نہیں کہیں گے. لفظ کب کہیں گے، جو اب زبان پر آ جائیں گے ہم اس پر تلفظ کر لیں گے. تو لہذا بات یہ چل رہی تھی کہ جملے کے لیے کتنے اجزاء چاہیے، دو، ہمیشہ دو لفظ چاہیے، اور ایک کیا ہوگا مسند اور دوسرا کیا ہوگا مسند الیہ. تو دو لفظ تو ضرور چاہیے، لیکن یہ دو لفظ کبھی کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہی دو لفظ ہوں گے، کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہی دو ہوں گے. جیسے زیدن قائمن، کتنے لفظ ہیں، دو لفظ، ایک زیدن دوسرا قائمن. زیدن پر میں الگ تلفظ کر رہا ہوں اور قائمن پر، تو دیکھو لفظوں کے اعتبار سے ہی دو ہیں، دونوں پر الگ الگ تلفظ کر رہا ہوں. اور کبھی کبھار تقدیرن دو ہوں گے، کبھی کیا ہوں گے، تقدیرن دو ہوں گے، لفظوں کے اعتبار سے ایک ہی ہوگا. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اضرب، اب یہ اضرب تو ایک ہی فعل ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس کے اندر اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں، تو مار، آپ پٹائی کریں، تو اس کے اندر آپ کا لفظ یعنی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے. آپ پٹائی کریں، تو پٹائی کر، تو اس کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے، انت ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو دیکھو اضرب لفظ کتنے، ایک، تلفظ کے اعتبار سے ایک لفظ ہے، لیکن تقدیرن کتنے ہیں، دو ہیں. تقدیرن کا معنی فرض کر لو، تقدیرن کا معنی، ہاں یہ جگہ جگہ کتابوں میں آتا ہے، طلباء پڑھتے ہیں لیکن توجہ ان کی نہیں ہوتی کہ اس کا کیا معنی. قدر یقدر، تقدیر کا معنی فرض کرنا. تو اس بظاہر ایک ہے، لیکن اس کے اندر فرض کر لو کیا چھپی ہوئی ہے، انت ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو کتنے لفظ ہو گئے، دو ہو گئے، ایک وہ لفظ جس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں، ایک وہ لفظ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے جس پر ہم تلفظ نہیں کر رہے. تو اس ضرب کے اندر تلفظ تو ایک لفظ پر ہے، لیکن تقدیرن یہ کتنے ہیں، دو ہیں. یعنی مان لو، فرض کر لو یہ کتنے ہیں، دو ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا جملے میں کم از کم کتنے الفاظ ہوں گے، دو، یا تو لفظن دو ہوں گے یا تقدیرن دو ہوں گے، چاہیے دو ضرور. بھائی اضرب، اضرب کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے، انتا، تو تقدیرن دو لفظ ہیں. اضرب کا معنی ہے امر، حکم دیا جا رہا ہے، اور تو اضرب فعل یہ مسند ہے، توجہ ہے یہاں پر، پھر وہی مسند اور مسند الیہ چاہیے. اضرب فعل ہے اور فعل ہمیشہ کیا بنتا ہے، مسند بنتا ہے، کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنتا. اور انتا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، یعنی مسند الیہ. پھر دوہراؤ، اضرب کیا ہے، فعل، اور اس کے اندر انتا ضمیر کیا ہے، فاعل ہے، یعنی مسند الیہ. تو دیکھا دونوں چیزیں آ گئیں، مسند بھی آ گیا اور مسند الیہ بھی، تو یہ کلام پورا ہوا. اضرب، آپ پٹائی کریں، تو پٹائی کر، دیکھا یہ پورا جملہ ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. کہنے والا کیا طلب کر رہا ہے آپ سے، پٹائی کو طلب کر رہا ہے. سورت سمجھ. تو زیدن قائمن، اس میں دو لفظ ہیں، دو جز ہیں، اور دونوں جز کیا ہیں، لفظن ہیں. دوہراؤ زبان سے، زیدن قائمن میں کتنے جز،
دو،
اور دو جز، اور دونوں جز کس طرح ہیں، لفظن ہیں، یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہے. کیا معنی لفظوں کے اعتبار سے،
اس
یعنی دونوں پر ہم علیحدہ علیحدہ تلفظ کر رہے ہیں، اور اضرب میں بھی دو لفظ ہیں لیکن دونوں لفظن ہیں یا تقدیرن ہیں؟ تقدیرن ہیں، لفظوں کے اعتبار سے تو ہم ایک پر ہی تلفظ کر رہے ہیں، لیکن فرض کر لیا اس کے اندر دوسرا لفظ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، فرض کر لیا کہ دوسرا لفظ اسی کے، تو دو لفظ ہیں لیکن لفظن دو نہیں ہے بلکہ تقدیرن دو ہے، یعنی تلفظ تو ہم ایک پر کر رہے ہیں اور دوسرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیکھیے بھائی کتاب پر، فصل بدان کے ہے جملہ کمتر از دو کلمہ نہ باشد، بدان کے تو جان لے کے ہے جملہ کمتر از دو کلمہ نہ باشد، کہ ہیچ جملہ کوئی بھی جملہ، ہیچ کا معنی کوئی بھی، ہے جملہ کوئی بھی جملہ کم تر از دو، دو کم تر از دو کلمہ نہ باشد، وہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا. کم تر یعنی کم، کم از دو کلمہ، از کا معنی سے، کم تر از دو کلمہ، دو کلمہ سے کم نہ باشد نہیں ہوگا لفظن، لفظوں کے اعتبار سے. بھائی کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، یعنی لفظن یا تقدیر، یعنی لفظن وہ دو ہوں گے یا تقدیرن وہ دو ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے. لفظن جیسے ضاربا زیدن، دیکھو زید نے پٹائی کی تو ضاربا فعل، ضاربا فعل، اور زیدن فاعل، یعنی ضربہ مسند اور زیدن کیا ہے؟ مسند ال ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیا. و زیدن قائم، زیدن کیا بنے گا؟ مبتدا، یعنی مسند ال ہے، اور قائم مسند ہے یعنی خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. یا تقدیرن، یا وہ دو کلمے کیا ہوں گے؟ تقدیرن ہوں گے، اس سے کم جملہ نہیں ہوگا. چون اے ضرب، جیسے کہ اے ضرب کہ انتا درو مستطیرس، کہ انتا جو ہے درو اس کے اندر، اصل میں یہ تھا در او، در او، در کا کیا معنی؟ میں، اور او کا کیا معنی؟ اس، در او اس میں، در او اس میں، پھر ان دونوں کو ملا دیا اور حمزہ کو درمیان سے گرا دیا، کہ انتا درو، کہ انتا اس میں مستطیرست چھپا ہوا ہے. استطرا یستطیرو، استطار کا معنی ہے چھپنا، چھپنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو مستطیر پڑھنا، عموماً طلبا اس کو مستطر پڑھتے ہیں، مستطر نہیں بھائی بلکہ مستطیر، چھپا ہوا ہے. کہ انتا درو مستطیرست، کہ اس کے اندر انتا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. وہ ازی بیشتر باشد، وہ ازی بھائی آن، آن 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 کا کیا معنی فارسی میں؟ وہ، وہ، اور این، این نون ہے آخر میں، اس کا کیا معنی؟ یہ، تو آن اور این نون ہے آخر میں، لیکن عموماً نون کو غنہ کی صورت میں پڑھتے ہیں. آ کا کیا معنی؟ وہ، اور این یہ، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. وہ ازیں، یہ اصل میں تھا وہ از این، اصل میں کیا تھا؟ وہ از این، اور اس سے، پھر درمیان سے حمزہ گرا دیا اور دونوں کو ملا دیا. وہ ازیں اور اس سے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ازیں بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ بھی ہوگا. جملے میں کم از کم کتنے کلمے ہوں گے؟ آپ کو بتلا دیا، جملے میں کم از کم دو کلمے ہوں گے، یا لفظن دو ہوں گے یا تقدیرن دو ہوں گے. وہ ازی بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوں گے، یعنی دو سے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم دو ہیں لیکن دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، اتنے ہی لفظ ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کو بتلا دیا کہ دو کم از کم دو ہیں، اور دو سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں جملے میں، اور زیادہ کتنے ہوتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، دس بھی ہو سکتے ہیں، بیس بھی ہو سکتے ہیں، تیس بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی جملے کے اندر، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. سورج سمجھ میں آگے؟ تو کہتے ہیں وہ ازی بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوں گے. کس سے زیادہ ہوں گے؟ دو سے زیادہ ہوں گے، کہتے ہیں تو جملے میں دو سے زیادہ لفظ بھی ہوں گے. وہ بیشتر راہ حد نیست، حد کہتے ہیں انتہا کو، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں یہ میری زمین کی حد ہے، بولتے ہیں یا نہیں؟ تو حد جو کنارہ حد، تو کہتے ہیں وہ بیشتر راہ حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. بھئی ایک جملے میں کم سے کم کتنے لفظ ہو سکتے ہیں؟ دو، اور زیادہ کہہ رہے ہیں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، دس ہوں، بیس ہوں، چالیس ہوں، پچاس ہوں، سو ہوں، کوئی حد نہیں ہے، سو ہوں، ہزار ہوں، جتنے بھی بنانا چاہیں، ملانا چاہیں، ملا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیشتر راہ حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. بیدان کے چون کلمات جملہ بسیار باشد، بیدان کے تو جان لے کے، چون کلمات جملہ بسیار باشد، کہ جب جملے کے جو کلمات ہیں بسیار باشد، بسیار کا معنی زیادہ، زیادہ، جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں، یاد رکھیے یہاں سے آگے اب صاحب نحو میر یعنی میر سید السند رحمہ اللہ آپ کو عبارت حل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ عبارت کیسے حل کرنی ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، عبارت کو کیسے سمجھنا ہے. تو آپ کو بتلائیں گے کہ ایک، آپ کو انہوں نے اتنا تو بتلا دیا کہ ایک جملے میں دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں. اگر دو لفظ ہیں پھر تو بڑا آسان ہے معاملہ، ایک کو مسند بنا دو، دوسرے کو مسند الیہ بنا دیں گے، غور کر کے کون مسند بن رہا ہے اور کون مسند الیہ بن رہا ہے. اور اگر دو سے زیادہ ہیں، آٹھ ہیں، دس ہیں، پندرہ ہیں، اب اس جملے کو کیسے حل کریں، اس کا معنی ہم کیسے سمجھیں، تو وہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یوں کرنا کہ پورے جملے میں غور کر کے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کر کو الگ الگ کر لو، یعنی خوب پہچان کر لو یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، سارے الگ الگ کر دیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایک لفظ میں غور کر کے دیکھ لو وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف. تو اسم اور فعل، اسم، فعل اور حرف کو پہچان لو، الگ الگ کر لو. اس کے بعد پھر کہتے ہیں ان میں غور کرو کہ یہ اسم جو ہے یا فعل جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے. توجہ ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، معرب کو پہچان لو، اس میں دیکھ لو، اور مبنی کو بھی ان ساروں میں پہچان لو کون کون سے مبنی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں پھر یہ غور کرو کہ کون عامل ہے اور کون معمول، کون عامل ہے اور کون معمول. یاد رکھو نحو کے اندر ایک لفظ دوسرے لفظ پر عمل کرتا ہے اور اس میں اس کے آخر کو بدلتا ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ میں عمل کرتا ہے اور اس کے آخر کو بدلتا ہے. مثلا آپ کہیں پڑھتے ہیں زیدن، اور کہیں پڑھتے ہیں زیدن، اور کہیں پڑھتے ہیں زیدن، یہ خود اپنی مرضی سے آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ دیکھیں گے کہ اس میں کون عمل کر رہا ہے. اگر کوئی چیز جو ہے وہ رفع دینے، کوئی پیش دینے والی چیز ہے، تو پھر اس پر پیش پڑھیں گے زیدن، اور اگر کوئی زبر دینے والی چیز ہے تو زیدن زبر پڑھیں گے، اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو اس کو زیر دے رہا ہے تو پھر کسرہ پڑھیں گے زیدن. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ضمہ دینے والا عامل ہے تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ ضمہ. اگر فتحہ دینے والا عامل ہے تو فتحہ، اور اگر کسرہ دینے والا عامل ہے تو کسرہ. تو موقع کے مطابق زیدن، زیدن اور زیدن پڑھیں گے. جیسے ابھی مثال گزری، جاء زیدن، جاء زید، جاء کا معنی آنا، یہ فعل ماضی ہے. جاء زیدن، زید آ گیا، تو یہ فعل ہے، اور فعل کے لیے فاعل چاہیے. فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو جاء فعل اور زیدن اس کا فاعل. اور یاد رکھو یہ جو فعل ہے یہ عمل کرتا ہے اور اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ یعنی یوں کو پیش دیتا ہے، عموماً پیش بھائی رفع دیتا ہے، یعنی ضمہ کہہ لو. کیا دیتا ہے؟ ضمہ. تو جاء زیدن، یہ زیدن پر ہم نے کیا پڑھا؟ ضمہ پڑھا. کیوں آیا یہ ضمہ؟ خود بخود آیا یا جاء کی وجہ سے آیا؟ جاء کی وجہ سے. تو جب بھی عبارت میں جاء زیدن آئے تو آپ نے زیدن ہی پڑھنا ہے، وہاں پر آپ زیدن یا زیدن نہیں پڑھ سکتے. تو جا کیا ہوا فیل اور زیدن اس کے لیے فائل. تو جس نے تبدیلی پیدا کی اس کو کہتے ہیں عامل. تو جا کیا ہے عامل, اور جس میں اس نے عمل کر کے اس کے آخر کو بدلا یعنی زیدن اس کو کہتے ہیں معمول. تو یہاں پر عمل کرنے والا کون جا یعنی فیل, تو اس کو کہیں گے عامل, اور جس پر عمل کیا اس کو کیا کہیں گے معمول. تو یہاں پر معمول کون زیدن, تو جا زیدن میں جا عامل اور زیدن معمول. عامل کیا کرتا ہے معمول کے آخر کو بدلتا ہے, اور معمول جو ہے وہ عامل کی وجہ سے اس کا آخر بدلتا ہے. تو صاحب نحو میر آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی عبارت آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا, اس میں اسم فعل اور حرف کو پہچان لینا, الگ الگ کر لینا. اس کے بعد کیا کرنا معرب اور مبنی کو پہچان لینا, کون سا معرب ہے لفظ اور کون سا مبنی ہے. تیسرا کام آپ نے پھر اس میں یہ کرنا ہے کہ عامل اور معمول کو پہچاننا ہے, کون عمل کرنے والا ہے اور کس میں عمل کر رہا ہے. کون اور کہ دیکھو جا زیدن اس میں ہم نے غور کیا تو اس میں جا کیا ہے فعل اور زیدن کیا ہے فاعل ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے. یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے جا مبنی ہے فعل ماضی ہے وہ کیا ہے مبنی, اور زیدن کیا ہے معرب یعنی جس کا آخر بدلتا ہے. اور پھر ہم نے غور کیا کہ اس میں عامل کون اور معمول کون, تو ہم نے دیکھا جا کیا ہے عامل ہے اور زیدن کیا ہے معمول. تو اس طرح آپ نے عبارت کو حل کرنا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں تین. پھر سنو صاحب نحمیر کیا فرماتے ہیں عبارت کو کیسے حل کرنا ہے. کوئی لمبا جملہ آئے تو سب سے پہلے کس کو پہچانو, اس میں اسم فعل اور حرف کو پہچان لو, کون سا لفظ اسم ہے کون سا فعل کون سا حرف. تو ہو سکتا ہے اس میں دو اسم ہو تین ہو چار ہو, اسی طرح فعل ہو اس کے اندر ایک ہو دو ہو تین ہو, اسی طرح اس کے اندر حروف جو ہیں دو چار یا چھ جتنے بھی حروف ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک کو پہچان لینا ہے, یہ پہلا عمل آپ نے کرنا ہے. دوسرا عمل کیا کرنا ہے معرب اور مبنی کو پہچاننا ہے. معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے, مبنی وہ ہے جس کا آخر بدلتا نہیں. تو آپ نے پہچان لینا ہے ان میں دیکھ لینا ہے کون کون سا لفظ معرب ہے اس کے آخر کو پھر ہم بدلیں گے, اور جو مبنی ہے اس کا آخر برقرار رہے گا. پھر تیسری چیز کیا دیکھنی ہے عامل اور معمول کہ عمل کرنے والا کون ہے اور کس میں عمل کر رہا ہے, اور اس پر ضمہ پڑھنا ہے یا فتحہ پڑھنا ہے یا کسرہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں چوتھا عمل یہ کرنا کہ دیکھنا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے, کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ لفظ جڑے ہوئے ہیں. چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ کس طرح یہ لفظ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. دیکھو ایک حرف, چلو یہ آگے باتیں آ جائیں گی, جار کے ساتھ مجرور جڑ جاتا ہے اور جار مجرور مل کر پھر کسی اور سے جڑتے ہیں, اسی طرح موصوف کے ساتھ صفت جڑ جاتی ہے, مبتدا کے ساتھ خبر جڑتی ہے, فعل کے ساتھ فاعل جڑتا ہے, تو یہ سارے آپس میں جڑتے ہیں, اسی طرح فعل کے ساتھ مفعول بھی جڑتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں آگے آ جائیں گی. تو پہلی چیز کیا آپ نے کس کو پہچاننا ہے اسم فعل اور حرف, دوسرا کام کیا کرنا ہے معرب مبنی کو پہچاننا ہے, تیسرا کام کیا کرنا ہے عامل اور معمول کو پہچاننا ہے, اور چوتھا کام یہ کہ یہ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں, کون کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا, وہ آپ نے غور کر لینا ہے. یہ چار عمل جب آپ کر لیں گے تو آپ کو جملے کا معنی صحیح اور تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے گا, آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا. کتنے عمل کر لیں چار, چوتھا عمل کیا ان کا آپس کا جوڑ کیسا ہے تعلق کیسا ہے, کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا, وہ آپ نے غور کرنا ہے, تو پھر آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا. یہ چار چیزیں انہوں نے بیان کر دیں, جوں جوں آپ نحو سیکھتے جائیں گے یہ چاروں چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی, جوں جوں ہم آگے جائیں گے یہ چاروں چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی, اب صرف ترجمہ دیکھ لو. جی ترجمہ دوبارہ شروع سے دیکھ لیں. فصل بدا کے ہے جملہ کم تر از دو کلمہ نباشد, جان لے تو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا لفظاً، یا تو لفظوں کے اعتبار سے، یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہی کم نہیں ہوگا، چون ضاربا زیدن و زیدن قائمون، یا تقدیراً، یعنی تقدیر، یا تقدیراً کم نہیں ہوگا چون ازریب، جیسے کہ ازریب یہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن انتا درو مستطیر است، لیکن انتا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ازی بیشتر باشد، اور جملے کے الفاظ اس سے زیادہ ہوں گے، وہ بیشتر را حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ دس یا بیس یا تیس، نہیں نہیں کوئی حد نہیں ہے، زیادہ بھی جتنے بھی ہوں ہو سکتے ہیں. بدا کے چونچ کلمات جملہ بسیار باشد، بسیار کا کیا معنی؟ بہت ہی زیادہ. جان لے تو کہ چون کلمات جملہ بسیار باشد، کہ جب جملے کے کلمات جو ہیں وہ زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را، اسم فعل اور حرف کو، اسم و فعل و حرف را، میں نے آپ کو بتایا تھے فارسی میں واو درمیان میں آتے ہیں، اسم کے درمیان واو لاتے ہیں، تو اس کو آپ نے علیحدہ نہیں پڑھنا، اسم و فعل و حرف یوں نہیں پڑھنا، بلکہ ہاں اسی واو سے ماقبل والے حرف پر پیش پڑھ دینا، اسم و اور دوسرا فعل و، جی تو اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف، را، را کا کیا معنی؟ کو، را با یک دیگر، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ، با یک دیگر ایک دوسرے کے ساتھ، تمیز باید کردن، جدا کرنا چاہیے ان کو، ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، یعنی پہچان کرنی چاہیے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف. تو کہتے ہیں کہ چون کلمات جملہ بسیار باشد، جب جملے کے کلمات وہ زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن، اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، یعنی ان کو ان کی پہچان کرنی چاہیے، وہ نظر کردن اور غور کرنا چاہیے، نظر کردن کا کیا معنی؟ غور، دیکھنا چاہیے، یعنی غور کرنا چاہیے کہ معرب است یا مبنی، کہ یہ معرب ہے یا مبنی، وہ عامل است یا معمول، اور عامل ہے یا معمول، وہ باید دانستن اور جاننا چاہیے، باید کا معنی چاہیے، دانستن کا معنی جاننا، وہ باید دانستن اور جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات، کہ کلموں کا تعلق جو ہے، بایک دیگر چگونا است، کہ کلموں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ چگونا است کیسا ہے، چگونا کا معنی کیسا، کہتے ہیں وہ باید دانستن کے تعلق کے کلمات بایک دیگر چگونا است، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائیں، مسند اور مسند الیہ، یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں، آپ جملے میں آپ نے اسم بھی فعل حرف کو الگ کر لیا، اس کے بعد آپ نے معرب مبنی کو بھی پہچان لیا، پھر آپ نے ان میں یہ بھی غور کر لیا کون عامل ہے اور کون معمول، اور پھر آپ نے ان کے تعلق ایک دوسرے سے کس طرح، کس کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا، یہ بھی آپ نے غور کر لیا، جب یہ سارا کچھ آپ کر لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہو جائے گی، کہ کون سا لفظ مسند ہے اور کون سا مسند الیہ، یعنی کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اس سارے کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کو کس کی پہچان ہوگی، مسند اور مسند الیہ. اور جملے کے جز بھی کتنے ہوتے ہیں، دو ہی جز ہوتے ہیں، تو جب دونوں جزوں کا پتہ چل گیا تو جملے کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں وہ باید دانستن کے تعلق کے کلمات بایک دیگر چگونا است، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، پیدا ہو جائیں یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں. وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا جو معنی ہے بتحقیق، وہ تحقیقی طور پر معلوم شود، آپ کو معلوم ہو جائے، جملے کا معنی آپ کو تحقیقی طور پر، یعنی صحیح صحیح آپ کو معلوم ہو جائے، یہ معنی ہے. وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی جو ہے وہ تحقیقی طور پر آپ کو معلوم ہو جائے. تحقیقی طور پر کیا معنی؟ صحیح صحیح. جملے کا معنی آپ کو صحیح صحیح معلوم ہو جائے. اچھا چلیے بھائی، آج کے سبق کا خلاصہ پھر سن لیجئے. آج انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا، اور جملے کے تو دو ہی جز ہوتے ہیں، یا مسند ہوتا ہے یا مسند الیہ، تو یہ کبھی مسند بنیں گے اور کبھی مسند الیہ بنیں گے موقع محل کے مطابق. اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، اس میں دو کلمے کم از کم ہوں گے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بھول گئے با معنی لفظ کو. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ، وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور نیز اسے مفرد بھی کہتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا کہ لفظ مستعمل دو قسم پر ہے، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب، اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو کلمہ کا کیا معنی؟ آسان لفظ. کوئی بھی آپ سے پوچھے کلمہ کسے کہتے ہیں، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ با معنی لفظ، یعنی وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم پر مشتمل نہیں ہوگا، اور وہ دو کلمے یا تو لفظاً ہوں گے یا تقدیراً. لفظاً کا ہونے کا کیا معنی؟ کہ دونوں پر ہم الگ الگ تلفظ کریں گے. اور تقدیراً کا کیا معنی؟ کہ تلفظ تو ایک پر ہی کر رہے ہیں لیکن ایک کلمہ دوسرے کے اندر چھپا ہوا ہے، تو جب ایک پر تلفظ کیا تو فرض کر لو دونوں پر ہی ہم نے تلفظ کر دیا. تقدیرن کا کیا معنی؟ فرض کرنا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ جملے کے اندر دو سے زیادہ بھی کلمات ہو سکتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 10, 20, 30, 40, 50 جتنے بھی کرنا چاہیں آپ ایک جملے میں لفظ اکٹھے کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ آپ کے سامنے جب کوئی جملہ آئے، کوئی عبارت لمبی آئے، اس جملے میں زیادہ الفاظ ہیں، تو آپ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں غور کر کے اسم، فعل اور حرف ان کو پہچان لو. پھر اس کے بعد دوسرا عمل یہ کرو کہ غور کرو ان میں معرب کون سا ہے اور مبنی کون سا ہے. معرب یعنی جس کا آخر بدلتا ہے، مبنی جس کا آخر نہیں بدلتا. اور پھر اس کے بعد ان میں تیسری بات یہ غور کریں کہ ان میں عامل کون ہے اور معمول کون ہے، کون عمل کرتا ہے اور دوسرا جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمول. تو عامل اور معمول کو پہچان لیں. اس کے بعد چوتھا عمل یہ کریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ کا آپس میں تعلق کیسا ہے، کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس لفظ کے ساتھ نہیں جڑ رہا. جب آپ یہ سارا عمل کر لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہو جائے گی. اور جملے کے جز بھی کتنے ہوتے ہیں؟ دو، ایک مسند اور ایک مسند الیہ. تو جب ان دونوں کی پہچان آپ کو ہو گئی تو آپ کو جملے کا معنی تحقیقی طور پر معلوم ہو گیا. تحقیقی طور پر معلوم ہونے کا کیا معنی؟ صحیح معنی آپ کو جملے کا معلوم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.